وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی پھر اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں. جیسے اہل مکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم سے قحط ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن بعد میں جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو وہ اپنی پرانی ڈگر پہ آ گئے. ان سے کہیے اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. یہ زمین پہ انسان کا پاؤں سے چلنا یا انسان کی گاڑیوں کا چلنا یا جانوروں کا چلنا یا پھر سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ایک نظام ہے جس کو انسان جس سے فائدہ اٹھا رہے. اگر وہ ہمارے پاؤں کو ایک خاص طریقے پر نہ بناتا، ہمارے گھٹنے اور ہمارا جسم، تو ہم کیسے چل سکتے تھے؟ جیسے ایک درخت ہے تو وہ اپنی جگہ پہ جہاں کھڑا ہے ہمیشہ کے لیے وہیں کھڑا ہے جب تک اس کی زندگی، وہ وہاں سے چل کے کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کی صلاحیت دی. اسی طرح پانی کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ کشتی اس کے اوپر تیر سکے. تو یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوش باش سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یعنی یہ توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے، اس کے اندر سمو دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو سب کچھ بھول کے اللہ کو پکارنے لگتا ہے. عام حالات میں جو نہیں بھی اس کو مانتا وہ اس وقت اس کو مان جاتا ہے. فرمایا کہ جب حقیقت یہی ہے، مشکل وقت میں اس کو پکارتے ہو تو آخرت کی مشکل سے بھی ڈرو، اس سے پہلے کہ اس مشکل میں پکارنے کا پھر کچھ فائدہ نہ ہو. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، ان کو لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سر بھی کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے، یعنی ان طریقوں کی، ان کاموں کی، ان باتوں کی جن کو اختیار کر کے، جن کو اپنا کر تم دنیا میں بھی سلامت رہ سکتے ہو اور آخرت میں بھی جنت کی شکل میں تمہیں بہترین انعام ملے گا. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا. یعنی دنیا میں بھی سلامتی اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے سلامتی ہے، امن ہے. یعنی اسلام کی دعوت دراصل سلامتی کی دعوت ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. للذین احسن الحسنى وزیادا، وہ لوگ جنہوں نے اچھا کیا، بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی، زیادہ بھی، یعنی ان کے لیے جنت بھی ہے. اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے اچھے رویے کی وجہ سے ان کی قدردانی کی جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو وہ راحتیں اور وہ خوشیاں عطا کرے گا جس میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ پریشانی، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہ ایسی خوبصورت جگہ پر ہوں گے کہ جہاں ان کی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بعد انسان کو باقی کوئی بھی چیز ویسی خوبصورت نہ لگے گی، خواہ وہ دنیا کے مقابلے میں کئی گنا جنت زیادہ ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. تو یہاں احسان کرنے والوں، نیکی کے کام کرنے والوں کا یہ بدلہ بتایا گیا ہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے ایک ساتھ، یعنی حشر کے میدان میں. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی جگہ پر رک جاؤ، یعنی اس جگہ آپ ٹھہر جاؤ. انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک سب. فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کی اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے. شرک کرنے والے اپنے معبودوں کو اور وائس ورسا. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی یہ تو دراصل تمہاری اپنی خواہشات تھی جن کی بنا پر تم نے ہمیں معبود بنایا ہوا تھا، ورنہ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، نہ ہم نے کہا تھا تمہیں کہ تم ہمیں خدا مانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوچھتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے. چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے، اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کو پوچھتا ہوگا، اسی کے پیچھے جائے گا. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے، یعنی ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، نہ ہم نے تمہیں کہا، اور نہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، یعنی جب معبود ہی بیزاری کا اظہار کر دیں گے تو پھر ان کے پاس باقی کیا رہے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے، کیونکہ شرک کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی کسی کو بنائے ہوئے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، یہ بالکل ہی غیر حقیقی اور غلط بات ہے. کیونکہ آسمان و زمین سے رزق دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، پھر تم بچتے کیوں نہیں، پرہیز کیوں نہیں کرتے، یعنی ان غلط کاموں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو. اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی ہو گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے، یعنی ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے ہوں، کھلی کھلی دلیلیں بھی ہوں، بات سمجھ بھی آ رہی ہو، پھر بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی دراصل خواہشات ہیں جن کی وہ تسکین چاہتے ہیں، اس لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، حق ان کو نظر نہیں آتا. ان سے پوچھئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آیا ہے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. یعنی پہلی کتابیں بھی اللہ نے بھیجی، ان کے مضامین بھی اس میں موجود ہیں، بلکہ مزید وضاحت بھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود لکھ لیا؟ کہو، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تم بھی لکھ لو. یعنی اگر یہ انسانی کلام سمجھتے ہو تو پھر کوئی بھی انسان لکھ سکتا ہے، تو لکھ کر تو دکھاؤ. اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خامخواہ جھٹلا دیا ہے. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، یعنی اس سے عبرت حاصل کرو. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے وہ دراصل فسادی ہیں. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی وہ آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سن کے نہیں دیتے، سمجھتے کچھ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. یعنی دنیا کی سال ہا سال کی زندگی بس ایک لمحہ لگے گی، ایک گھڑی لگے گی. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ سیدھے رستے پر نہ تھے. یعنی جو لوگ آج اس حقیقت کو نہیں مانتے جو کل پیش آنے والی ہے، وہ یقیناً بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لے، بہرحال آنا ان کو ہماری ہی طرف ہے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی؟ یعنی دھمکی کیا تھی کہ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تم کو. کہو، میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، یعنی جس طرح انسانوں کی عمر ہوتی ہے ایسے ہی قوموں کی بھی زندگی ہے. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، ان سے کہیے، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ یعنی تم عذاب مانگتے ہو، عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اگر آ گیا تو کیا یہی وہ چیز ہے جس کو مانگنا چاہیے؟ یعنی کوئی عقل مند انسان اپنے لیے خسارہ اور نقصان اور تکلیف دہ چیز نہیں مانگتا. یعنی کسی کی عقل بالکل ہی گزر گئی ہو حد سے تو وہی ایسے مطالبے کر سکتا ہے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا، اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ یعنی شک کا شکار ہے لہذا بار بار، اور دل میں ان کی تردد بھی ہے، بے چینی بھی ہے، نہ مان کے دیتے ہیں اور نہ انکار کر کے ان کو کوئی قرار ہے. پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو, یعنی قیامت کو. اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, یعنی عمر بھر تو مطالبے کرتے رہے لیکن جب دیکھیں گے تو پھر پریشان ہوں گے. مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سن رکھو, اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے, یعنی یہ قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے, یعنی سینوں کے اندر جو گھٹن ہے, تنگی ہے, تکلیف ہے, بے چینی ہے, پریشانی ہے, غم ہے, دکھ ہے, ان سب بیماریوں کا علاج ہے. کیونکہ قرآن انسان کی سوچ کو, عقل کو جلا بخشتا ہے, انسان کے دل کو اطمینان اور قرار بخشتا ہے, اور انسان کو ان تمام تفکرات سے آگاہ کرتا ہے اور اس سے آزاد بھی کرتا ہے ایک بڑی فکر دے کر, یعنی آخرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگاہ رہو اے لوگو, میں ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آ جائے تو میں اسے قبول کروں, یعنی دنیا سے چلا جاؤں, اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو. اور آپ نے اللہ کی کتاب کی خوب رغبت دلائی, اور پھر آپ نے فرمایا, دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. اور پھر اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں اس سے جوڑ دیا اور ہمیں اس کی سمجھ عطا کی اور اس کی طرف رہنمائی کی. کیونکہ جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر, فبذلک فلیفرحوا, ان کو خوش ہو جانا چاہیے. کیونکہ پیچھے فرمانا شفاء لما فی الصدور وہدم ورحمت للمؤمنین, کہ شفا بھی ہے, ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے, جس کا اس کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے, جس کا اس کتاب کے ساتھ ایک تعلق بن جائے, پھر وہ شخص خوش قسمت ہے. اس کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے اس کو یہ دولت عطا کر دی, یہ نعمت دے دی. ہوا خیر مما یجمعون, وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے, اچھی ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں, یعنی جو مال و دولت لوگ سمیٹ رہے ہیں اس کی بنسبت یہ کتاب زیادہ بہتر ہے اگر کوئی اس کو سمیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی انسان اطمینان قلب نہیں خرید سکتا, حقیقی خوشی نہیں خرید سکتا, دل کا سکون نہیں خرید سکتا, اپنے غموں کو اندر سے نہیں نکال سکتا. لیکن یہ قرآن ایک ایسی قوت بخشتا ہے انسان کو, ایسا ایمان دیتا ہے, ایسی خوشی دیتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ پرسکون ہوتا ہے. یہ ایک عجیب فینومینا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک میں مسلمان 30,000 کا لشکر تھا, ایک اونٹ پر کئی کئی لوگ سوار ہوتے, باری باری اور پھر پیدل چلتے, 600-700 میل دور کا سفر تھا, اور کھانے کے لیے ایک ایک کھجور ہوتی. انتہائی تکلیف اور مشقت کے عالم میں انہوں نے سفر کیا, لیکن آپ دیکھیے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون, کہ کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی. آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور ہمارے شکوے شکایات ختم ہی نہیں ہوتے, ہم زندگی کی کسی نعمت پر راضی ہی نہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کی روح کو نہیں پایا, اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانی, اس کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا, ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے کہیے, تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. یعنی حلال اور حرام کو اللہ نے کسی انسان کے اوپر نہیں چھوڑا کہ وہ فیصلہ کرے, خود ہی بتا دیا کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. قل اللہ اذن لکم, ان سے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی کہ تم ایسا کرو. اما اللہ تفترون, یا تم اللہ پر افتراء کر رہے ہو, جھوٹ گھڑ رہے ہو. حلال حرام کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے اسے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کیونکہ اگر بندوں کو یہ اجازت دے دی جاتی تو وہ صرف وہ چیزیں حلال کرتے جو ان کو ضرورت نہیں تھی تاکہ اور لوگ اسے استعمال کریں, اور باقی لوگوں پر حرام کر دیتے, باقیوں کے اوپر پابندی لگا دیتے. تو اس لیے یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ تم نے اپنے ذہن میں اپنے خیال میں جو چیزیں حرام کر رکھی, جیسے دور جاہلیت میں انہوں نے بحیرہ, صائبہ اور حام اور وسیلہ اور اس طرح کے نام دے کے جانوروں کو حرام کر رکھا تھا یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے تھے, تو اس کا بتا دیا گیا کہ اس کی تمہیں اجازت نہیں, اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پہ جھوٹ گڑو گے. جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افتراء باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے, یعنی سب نعمتیں پانے کے بعد اس کی طرف نہیں لپکتے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. یعنی انسان لوگوں کی تو کتنی فکر کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, معلوم نہیں کیسے لگ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ان سارے اعمال کے وقت جب تم کر رہے ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ کی نگاہ میں کیسے لگ رہے ہیں. یعنی قرآن ہمارے سامنے ہے, ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم کو, تو ہم کیسے لگ رہے ہوں گے اس کو, کیا وہ ہم سے خوش ہے, کیا اس کو پسند آ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں, یا اس کو اور زیادہ اچھا کرنا چاہیے, اور اس میں ہماری دلچسپی کا لیول کیا ہے, ہماری محبت کا درجہ کیا ہے, ہم کس جذبے کے ساتھ, کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہ سب براہ راست اللہ کی نظر میں ہے. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہوئی ہو, سب پتا ہے اس کو, اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو, یعنی سب کچھ ریکارڈ میں ہے اللہ کے. سنو جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کبھی اپنے دوست کو آگ میں نہیں ڈالے گا. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دوست کوئی پراسرار شخصیتیں ہوتی ہیں, حالانکہ اللہ کے دوستوں کی علامت کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پھر رنج و غم میں مبتلا نہیں کرتا. تو اگر قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں ایک اطمینان آتا ہے, ایک سکون آتا ہے, تو سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو رہے ہیں. پھر فرمایا دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے, دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اللہ کے وعدے بالکل سچے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب دنیا میں خوشخبری کیا ہوتی, یا دنیا میں اچھی خبر کیا ہو سکتی کہ ایک انسان اللہ کے لیے کام کرے اور اللہ اس کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دے, حالانکہ وہ کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا تھا. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس کے اس کام کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. تو یہ محبتیں یا یہ اطمینان خود اپنے دل کا، یہ دراصل علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما رہے ہیں. لیکن اگر قرآن پڑھ کے بھی اور دین کا کام کر کے بھی دل کے اندر بے چینی ہے اور بے چینی جاتی نہیں کسی صورت، اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بنا رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان اللہ کے رستے پہ چلنے لگتا ہے تو لوگوں کی مخالفتیں شروع ہو جاتی، کوئی کچھ بات بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک رستے پہ جا بھی رہا ہوں یا نہیں. تو اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہوں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ عزت نہیں کریں گے یا لوگ چھوڑ دیں گے. نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، سب انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کا مالک وہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ ڈرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، امن پاؤ، آرام سے سو جاؤ، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کاج کر سکو. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے سنتے ہیں، یعنی بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وہ تو بے نیاز ہے اس سے، اس کو کیا بیٹے کی ضرورت، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلا نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان سب کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب یہاں آئندہ کچھ پیغمبروں کے واقعات سنائے جائیں گے اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو سمجھائیں گے کہ کس طرح پچھلی قوموں سے سبق لو کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا انجام کیا ہوا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے. اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے. یعنی مجھے فکر نہیں کہ تمہارا ریئیکشن کیا ہے اور تم کیا کرتے اور کیا چاہتے ہو. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. یعنی یہ ایک چیلنج تھا لوگوں کو کہ میں اپنے کام سے باز آنے والا نہیں، تم میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، کیونکہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اس لیے میں تم سے نہیں ڈرتا. اور پیغمبروں کے اندر یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ سارے چیلنجز کو فیس کر لیتے ہیں اور ہر طرح کی مخالفتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوشی سے عمل کرتے ہیں. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں تھا. یعنی میں کسی دنیاوی بینیفٹ کے لیے تو نہیں گیا تھا تمہارے پاس، اور مجھے اب یہ فکر تو نہیں کہ تم نے مانا نہیں تو میری رزق روزی کا کیا ہوگا یا میرا کوئی دنیا کا کاروبار ختم ہو گیا. پھر فرمایا، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، میں فرما بردار بن جاؤں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، یعنی حد سے گزرنے والے کون ہیں؟ جو ایک بار غلطی کرنے کے بعد پھر اپنی غلطی پہ اڑ جاتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور کسی طرح بھی مان کے نہیں دیتے۔